منگل 2 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان کے صوبہ سندھ میں 5 دن میں 6 اغوا شدہ افراد کی لاشیں ملیں. اغوا کس نے کیا؟ ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ حقوق انسانی کے علم بردار نے کہا،
میں اگر مجرم کا نام معلوم ہو جائے تو ہم فوراً بتا دیں گے آپ کو، لیکن یہ غالب خیال یہی ہے کہ یہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں.
تفصیلاً یہ موضوع خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. بلوچستان کے بعد صوبہ سندھ میں بھی انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کی تشدد زدہ یا مسخ لاشیں ملنے کے واقعات میں تیزی آئی ہے، اور پچھلے 1 ہفتے کے دوران 5 سندھی قوم پرستوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، جن میں بیشتر کراچی سے لاپتہ ہوئے تھے. ان واقعات کے خلاف پیر کو صوبے میں عام ہڑتال بھی ہوئی تھی، جبکہ سول سوسائٹی کے ارکان کی طرف سے بھی سخت غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. مزید تفصیل آپ سیربین میں آگے چل کر سن سکیں گے. پاکستانی فوج کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان میں مشتبہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر جیٹ طیاروں کی بمباری، جبکہ خیبر ایجنسی اور اورکزئی ایجنسی میں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں 36 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں. ادھر کوئٹہ میں پولیس کے مطابق بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے مشیر تعلیم سردار رضا محمد بڑیچ ایک بم حملے میں بال بال بچے ہیں. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق مسٹر بڑیچ کا قافلہ جوائنٹ روڈ سے گزر رہا تھا، جب ریموٹ کنٹرول سے بم دھماکہ کیا گیا. کراچی کی رسالہ پولیس نے سابق پاپ گلوکار جنید جمشید کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. رسالہ تھانے کے ایس ایچ او مدد علی زرداری نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا،
محمد مبین قادری ہیں اور فلی تاریخ ہیں. جنید جمشید کے خلاف جو ہے مقدمہ داخل ہوا ہے 234/298A/295C. ان کے جو ہے بیان لے کے ڈی جی سے، جب یہ کورٹ کی طرف سے ہے ڈی جی صاحب.
کراچی کی رسالہ تھانے کے ایس ایچ او مدد علی زرداری. پاکستان اور بھارت کی جانب سے ایک دوسرے کے قیدیوں کی رہائی کا عمل پھر سے بحال ہو گیا ہے. بھارت نے آج 4 پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا ہے جو واہگہ کے راستے وطن واپس پہنچے. لاہور سے شمائلہ جعفری.
پاکستان نے گزشتہ ہفتے بھارت کے 40 قیدی رہا کیے تھے، جن میں 35 ماہی گیر اور 5 عام شہری شامل تھے. بھارت کی جانب سے جوابی خیر سگالی کے طور پر آج پاکستان کے 4 قیدیوں کو رہا کیا گیا. اس سے پہلے مئی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت جانے سے پہلے بھی نواز شریف نے 151 بھارتی قیدیوں اور پاکستان کے قبضے میں موجود ان کی کشتیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا.
کینیا کے صدر نے شدت پسند تنظیم الشباب کے تازہ حملے کے بعد اپنے وزیر داخلہ اور پولیس کے سربراہ کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ شدت پسند تنظیم الشباب کے خلاف جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. الشباب کے جنگجوؤں نے صومالیہ سے متصل کینیا کے شمال مشرقی سرحدی علاقے میں اس حملے میں 36 مزدوروں کو ہلاک کیا. لبنان کے حکام نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی اہلیہ اور ان کے ایک بیٹے کو شام سے متصل سرحدی علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے. بیروت کے ایک اخبار نے کہا ہے کہ انہیں کئی دن پہلے جعلی دستاویزات پر لبنان میں داخل ہونے پر حراست میں لیا گیا. اخبار کہتا ہے کہ یہ گرفتاریاں غیر ملکی خفیہ اداروں کے تعاون سے ہوئی ہیں. یوکرین اور روس نواز باغیوں نے بین الاقوامی مبصرین کے مطابق مشرقی یوکرین کے ایک حصے میں نئی فائر بندی پر اتفاق کیا ہے، جس پر جمعے سے عمل درآمد شروع ہوگا. ثنا گلزار.
معاہدے کا اطلاق لوہانسک کے علاقے میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوئی فورسز پر ہوگا. یوکرین کے پڑوسی علاقے دونیتسک میں فائر بندی کے لیے علیحدہ سے بات چیت ہو رہی ہے، جہاں پچھلے 3 دنوں کے دوران ایئرپورٹ کے نزدیک یوکرینی فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان لڑائی میں تیزی آئی ہے. یورپ کی سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم کے مبصرین کی سربراہی میں ہونے والی بات چیت میں روس کے ایک جنرل بھی حصہ لے رہے ہیں.
فرانس کی پارلیمنٹ میں آج فلسطین کو ریاست تسلیم کیا جائے یا نہیں، اس بارے میں ووٹنگ ہوگی، مگر حکومت اس رائے شماری کے نتیجے پر عمل درآمد کی پابند نہیں ہوگی. ورلڈ بینک نے جان لیوا وائرس ایبولا سے سب سے زیادہ متاثرہ مغربی افریقہ کے ملکوں کی معاشی ترقی کے متعلق اپنے اندازوں میں کمی کر دی ہے. ایبولا کے بحران کے آغاز سے پہلے اس سال کے شروع تک ان ملکوں میں معاشی ترقی کی شرح بہت بہتر تھی، مگر اب ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ یہ معیشتیں آئندہ سال مزید سکڑیں گی. ایک بڑی سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایچ آئی وی کی ہلاکت خیزی اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے. ظفر سید.
یہ بات آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحقیقاروں نے بوٹسوانا میں سینکڑوں خواتین پر تحقیق کے بعد دریافت کی ہے۔ ٹیم کو پتہ چلا کہ ایچ آئی وی ایڈز کو اپنی بقا کے لیے جن جینیاتی تبدیلیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کی وجہ سے اب اس وائرس کو انسانی جسم میں ایڈز کا مرض پیدا کرنے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج حوصلہ افزا ہیں، مگر ایچ آئی وی ایڈز اب بھی انسانوں کا خوفناک دشمن ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جنید جمشید کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ آیا ہے، رپورٹ ہوئی ہے۔ مقدمے کی صورتحال آئے گی یا نہیں آئے گی تو ذکر ذرا دیر میں، لیکن بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ دوسرے نمبر کی خبر ہے اس وقت، اور اردو ڈاٹ کام اس وقت وزیرستان خیبر اور اگزئی ایجنسی میں کارروائی کی سرخی سے لیڈ کر رہی ہے۔ وہاں پہ 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن آئیے ریڈیو سیربین کے بڑے موضوع پر ہم فوراً ہی نظر کرتے ہیں۔ گاہے بگاہے میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جاتا رہوں گا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا تازہ ہے، اس لیے کہ مجھے اطلاع ہے کہ وہاں پر کچھ آنے کو ہے۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ ایک ہفتے میں 6 سندھی قوم پرست کارکنوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ یہ کارکن اور ہمدرد کراچی سے لاپتہ ہوئے تھے۔ ایک زخمی کو نامعلوم افراد سول اسپتال کراچی سے والدین اور بلوچستان پولیس کی موجودگی میں اٹھا کر لے گئے۔ کراچی سے تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل۔
بلوچستان کے علاقے ہب کے ایس ایچ او غلام مصطفیٰ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ہب ڈیم کے زیریں علاقے سے انہیں گزشتہ روز 2 لاشیں اور ایک شخص علاوہ زخمی حالت میں ملا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں سے ابھی تک صرف ایک نوجوان فہیم بھٹو کی شناخت ہو سکی ہے، جس کی لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔
اور ایک زخمی تھا جسے ہم لوگ لے کے آئے ادھر ہاسپٹل، ان نون تھے سر، ڈیڈ باڈیز نام وغیرہ معلوم نہیں۔ اسے زخمی تھا، اس نے تھوڑا بہت اپنا نام بھی بتایا، نیم غلطگی کی حالت میں تھا، مزید احوال اس سے نہیں ہوا۔ اتنا ہو سکا کہ اس نے اپنا نام بتایا اور ایک مطلب بولا کہ میرے والد کا یہ نمبر ہے، کچھ اس طرح بتایا تھا، کیونکہ اس کے کان کے پردے پہ اثر ہوا تھا نا سر، تو ڈاکٹروں نے بھی ہمیں منع کیا تھا کہ اس سے مزید احوال نہیں کرو۔
ورثہ کے مطابق فہیم بھٹو واجد لانگا کے ساتھ پپری کے علاقے سے اٹھائے گئے تھے۔ واجد لانگا اور سرویش پیرزادوں کی لاشیں سپر ہائی وے سے ملی تھیں۔ میٹرک کے طالب علم فہیم بھٹو کی والدہ فرزانہ بھٹو نے سندھ ہائی کورٹ میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ عدالت کے حکم پر ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن ہارون کورائی کے خلاف فہیم بھٹو کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سول اسپتال کراچی سے گزشتہ روز زخمی علاوہ مہر کو نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے ہیں۔ علاوہ کے چچا غلام حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں ہب پولیس کے ایک اہلکار نے ٹیلی فون پر بتایا تھا کہ آپ کا لڑکا زخمی ہے، سول اسپتال پہنچ جائیں۔ اس اطلاع پر وہ تمام رشتے دار اسپتال پہنچ گئے۔
انہوں نے بولا بس آپ کے حوالے کرتے ہو، آپ اس کو بے شک پرائیویٹ دکھا رہے ہو، دکھا دو یا سرکاری ہاسپٹل میں، باقی جو ہے نا ہمارا وہ افسر آ رہے، وہ آپ سے سائن وغیرہ لے لیں گے، پھر جو ہے نا آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر ہی ہوئی، بس آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، میں ادھر ہی کھڑا تھا، وہ ہی منہ بند کر کے اوپر سے پوچھ ڈال کے وہ زبردستی جو ہے نا ہمیں گن کھڑی کر کے ساروں کو ہٹا کے، تین گاڑی تھی، تینوں لے کر گئے۔ مزاحمت کی، وہ ہماری فیملی تھی، وہ اس کی والدہ تھی، وہ اس کی خالہ تھی، وہ سارے جو ہے نا ایمبولنس میں موبائل میں سارے لٹکے ہوئے تھے، لیکن دھکا مار رہے تھے، ہمارے لوگ بھائی تھے، وہ ان کو جو ہے نا گن بالکل سیدھی دکھائی۔
دوسری جانب ایس ایچ او غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس جیسی ڈریس میں ملبوس لوگ زبردستی علاوہ کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔
تو اس کے ورثہ بھی تھے، ان کے حوالے ہو گیا تھا، بس ہم لوگ ایسے بیٹھے تھے، میں نے ملازموں کو بولا آپ لوگ ادھر ہی رہو، ان کو تھوڑا بولو ویٹ کریں گے، ہمارے آفیسر ایس پی صاحب وغیرہ آئیں گے تو اس کا بیان لیں گے کہ کیا سچویشن تھا، کیا حالات تھا۔ تو اسی دوران بس وہ کچھ کراچی پولیس اس طرح کچھ اس طرح کے وہ وردی وردی کے وہ کہ مطلب یہ ہمارا مطلوب ملزم ہے تو ہم اسے لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اس طرح کچھ وردی گیٹ اپ میٹ اپ وہی کراچی کا بنایا تھا اور اپنا کوئی شناخت نہیں کروایا ان لوگوں نے۔ پھر ہم نے محکمے سے رابطہ کیا، محکمے پھر ادھر جا کے اسی ایریے کے تانے میں اپنی طریقے سے پورے پولیس کا سندھ پولیس سے بھی الوال کیا، تو سب نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔
علاوہ دایو کے چچا غلام حسین کا کہنا ہے کہ ان کا بھتیجا 3 ماہ سے لاپتہ تھا، उसको भिटाई आबाद से दो गाड़ियों में सवार लोग उठाकर ले गए थे, जिसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी। उनके मुताबिक अलावादायों का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था, न ही वो जलसे जुलूसों में जाता था। मैट्रिक के बाद वो बेरोजगार था, जिस वजह से उसको उन्होंने एक निजी स्कूल में गार्ड तैनात कराया था। वाज़ह है कि इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ी कराची और हैदराबाद के दरमियान सुपर हाईवे से दो तशद्दुदशुदा लाशें मिली थीं। एसएसपी जामशोर नईम शेख ने बताया है कि दोनों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, जबकि सर पर गोली मारकर हलाक किया गया था। 20 और 25 साल उम्र के दोनों नौजवानों की शनाख्त सरवेज पीरजादा और वाजिद लांगा के नाम से की गई थी। दोनों जीएसएन मुत्तहिदा महज नामी अलीदगी पसंद जमात के कारकुन थे, जिसको हुकूमत ने कालादम करार दे दिया था। गुज़िश्ता एक हफ्ते में लापता सियासी कारकुनों की 6 लाशें मिल चुकी हैं। इससे पहले आसिफ पंवर और वहीद लाशारी नामी नौजवानों की लाशें बरामद हो चुकी हैं। सरवेज पीरजादा कराची से लापता थे। उनकी जबरी गुमशुदगी के बारे में सिंध हाई कोर्ट में उनकी वालदा मेहरुन्निसा ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौके पर अख्तियार किया गया था कि सरवेज को सिविल कपड़ों में एहलकार एम्प्रेस मार्केट से उठाकर ले गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में इस मुकदमे की 27 नवंबर को समाअत भी हुई थी, जिसमें सूबाई और वफाकी हुकूमत ने सरवेज की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया था। इस मुकदमे के वकील बैरिस्टर जमीर घुमरो का कहना है कि उन्होंने अदालत को पहले ही अपने खदशा से आगाह कर दिया था।
बिल्कुल, मैंने अदालत को बताया कि एक दिन पहले आसिफ पंवर की खबर आई थी कि उसको मर्डर किया गया है, और मैंने अदालत को बताया कि इसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, तो लिहाजा फौरी जो है वो एक्शन लिया जाए और एजेंसी को न सिर्फ मुतनबर किया जाए, बल्कि जो है वो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सिंध गवर्नमेंट की है, उसको पाबंद किया जाए कि हमारा जो डिटेन्यू है वो कहीं भी है वो आकर जो है वो कोर्ट के सामने पेश करें। उसके बावजूद जो है कोई खबर नहीं आई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा जो है वो बड़ा बहीमना इंसिडेंट है, जिस पर जो है वो रियासत को खुद ब खुद कार्रवाई करनी चाहिए।
सरवेज पीरजादों का ताल्लुक मोहनजोदड़ो के करीबी गांव बलडेजी से था। तरक्की पसंद सोच और ख्याल की वजह से इस गांव को लिटिल मास्को भी कहा जाता है। वाजिद लांगा का भी ताल्लुक लाड़काने से था, लेकिन आजकल वो कराची के इलाके पिपरी में एक दुकान पर काम किया करते थे। वाजिद 1 अगस्त को दुकान से घर जाते हुए लापता हो गए थे। उनकी जबरी गुमशुदगी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर थी। रियाज सोहेल, बीबीसी कराची।
रियाज सोहेल की इस रिपोर्ट के ही तनाजुर में मैंने मारूफ सहाफी नाज सहतो से बात की, जानना चाहा कि जिन सिंधी कौम परस्तों की मसशुदा लाशें मिल रही हैं, यानी जिनको हलाक करके फेंक दिया गया है, ये कौन लोग थे और किन जमातों से इनका ताल्लुक था?
इनमें जो अक्सरियत है वो हुकूमत ने एक बंदिश लगाई है एक तंजीम पर, जीएसएन मुत्तहिदा महाज है उसकी, उनके नौजवानों की है, और फिर कुछ लोग जीएसएन कौमी महाज से हैं। ये बुनियादी तौर पर तो जीएम सैयद के फिक्र से निकले हुए हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजीज पे आप एक दूसरे से इख्तलाफ करके हुए अलग बने हुए हैं। एक जो जीएसएन मुत्तहिदा महाज है उसको इस वक्त उसकी गैर हाजिर कयादत जो यहाँ है वो है शफी बुरफत, जो बाजार स्क्रीन पे नहीं, गैर हाजिर में इसलिए कर रहा हूँ कि वो अंडरग्राउंड कर गुजार रहे हैं, तो वो शफी बुरफत है। और दूसरी तरफ जीएसएन कौमी महाज के जो लोग हैं, जो वहीद लाशारी था उसके सरबराह इस वक्त सनान कुरैशी हैं, जिसके वाले साहब बशीर कुरैशी थे और उसके चचा मकसूद थे, जो दोनों मकसूद कुरैशी को तो गाड़ी में जला के हलाक किया गया था, और बशीर कुरैशी का एक मौत हुआ था और इस रात जिसपे अभी तहकीकातें हो रही
है। अच्छा, तो ना सह तो क्या ख्याल है, ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं?
इस सिलसिले में कोई फॉर्मली तो चीज आई नहीं है जो कहीं साबित हो जाए। सरकार के जिस हदूद से, जिन ज्यूरिस्डिक्शन से लोगों को उठाया जाता है, वहाँ का पुलिस उमूमन हाई कोर्ट्स वगैरह में लिख के देता है कि हमने नहीं उठाया है, लेकिन जो मुतासर मामलात हैं, जो मुतासर फरीक हैं, वो एक लंबा लफ्ज है पाकिस्तान में, उस लफ्ज की बहुत सारी माने हैं, वो एजेंसीज से डालते हैं कि उन्होंने किया है, लेकिन आज तक इस किस्म के किसी हलाकत में कोई जवाबदार ट्रायल नहीं हुआ, कोई चार्जशीट नहीं हुई, तो इसलिए कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाई।
तो ना से तो ये उठा ले जाना, गिरफ्तार करना, ना उसका पता ना चलना, वो तो एक अलग है, लेकिन ये जो किल एंड डंप, यानी मारो और फेंक दो लाश, ये सिंध में तो नहीं थी ये वाली पॉलिसी? ये
इस पे ही बड़ी तश्वीश पाई जाती है कि ये क्या है, और उसमें बहुत सारी जो मामलात हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध को बलूचिस्तान की तरफ धकेला जा रहा है, और उसके लिए भी बहुत सारी मतलब मुख्तलिफ चीजें निकल रही हैं। जैसे ये एक इलाका निकला है ये जो हैदराबाद और कराची में सुपर हाईवे वाला हिली ट्रैक है, इसमें पिछले कई दिनों कई माह से कई लाश मिले हैं। वहां से ये जो दो पीरजादा सर्वेज पीरजादा और वाजिद लांगा की डेड बॉडी तो मिली, लेकिन इससे चार पांच दिन पहले हमने देखा उसी इलाके से वजीर मोहम्मद नाले के शख्स नाम एक शख्स की बॉडी मिली थाना भूला खान के करीब से, जो असल में नॉर्थ वजीरस्तान का था, हैदराबाद में से दो महीने पहले उठाया गया था, उसकी लाश मिली। फिर लतीफाबाद से दो बंदे उठाए गए थे, उनकी लाश कोटली के इलाके जिला जामशोरों से मिली, वो इसी वीराने से मिली। तो ये ऐसा एक रिमोट एरिया है जो पहाड़ी इलाका है, उसमें आमतौर पर लोगों का आना जाना नहीं होता। गालिबन ये ऐसा इलाका है कि उधर मीडिया का भी ज्यादा फोकस नहीं जाता, इसलिए शायद इस इलाके को डंप के लिए चुना गया हो।
तो ना से तो बलूचिस्तान में तो बाज कौम परस अलल एलान अलहदगी चाहते हैं, ठीक है। सिंध में क्या ऐसे कौम परस्त हैं जो अलहदगी पसंद हो, अलहदगी चाहते हो कि नहीं हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ?
नजरियाती तौर पर तो ऐसे लोग हैं मौजूद, लेकिन ये जो पिछले दिनों की अगर हम तारीख को देखें तो इस किस्म की नेशनलिस्ट स्ट्रीम जो थी उसमें ये रवैया आया है कि जो लोग पार्लियामानी पॉलिटिक्स से ज्यादा अलहदगी की बात करते थे उनमें से कई सारे लोग पार्लियामानी पॉलिटिक्स की तरफ आए हैं, लेकिन ये जो दो तंजीमें जिनके लोग उठाए जा रहे हैं वो इस किस्म की बात करते हैं। और वो सिंध में जो मुख्तलिफ औकात पे रेलवे पटरियों पे जो धमाके होते रहे हैं उनका इल्ज़ाम जेएसएसएम सिंध मुतदा महाज पे लगता रहा है, जो बंदश कलदम तंजीम है उस पे। तो लेकिन ये यहाँ उसकी कोई उस तरह की बलूचिस्तान जैसी इंसर्जेंसी नहीं है, तो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए ये जो प्रिस्क्रिप्शन अप्लाई किया गया था वहां भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तो ऐसी इंसर्जेंसी भी नहीं है, ऐसी हालत में इस किस्म की प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ अप्लाई करना मेरा ख्याल है कि बहुत नेगेटिव और मनफी नतायज निकालेगा।
ये थे सहाफी और तजियाकार नासह। तो सिंधी कौम परस्त जमात जी एस सिंध कौमी महाज के आसिफ बलादी से भी मैंने बात की ताकि उनका रद्द अमल पता चल सके। मैंने उनसे पूछा कि जिन लोगों को मारा गया, लाशें पेखी गई हैं, कौन थे और सिंध में कौम परस्त तहरीक है क्या?
सिंध के हवाले से हमेशा ये रहा है कि सिंध अपनी शनाख्त की तलाश में, तशख्स की तलाश में ये डिमांड करता रहा है कि शुरू से जो हमें इस मुल्क में वायदा किया गया था कि कौमों के दरमियान ये एक मुआहदा है, एक मुल्क बना है, कन्फेडरल निज़ाम बना है और इनको जो है एक ऑटोनॉमस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो यूनिट्स होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे, सिंध और जो भी उसमें शामिल हो रहे हैं, इवन पंजाब होगा, बलूचिस्तान या पख्तूनिस्तान, ये सब ऑटोनॉमस होंगे। तो सिंध हमेशा ये अपना डेमोक्रेटिक जो है स्टैंड पे कौमी जमहूरी सियासत करती रही है कि हमें इस मुल्क के अंदर कौमी तशख्स और हमारी जो सिंध की पुरानी है जो है शनाख्त रही है तारीखी तौर पर उसको तस्लीम किया जाए, वतनी हैसियत को तस्लीम किया जाए।
तो ये ऑटोनॉमस किस तरह का होगा, खुद मुख्तारी किस तरीके की होगी, मुल्क में रहते हुए एक खुद मुख्तार कौम, सिंधी कौम के नाम का सूबा या सिंध जो ऑलरेडी है उसकी मजीद खुद मुख्तारी? मैं इसको जरा समझना चाह रहा हूँ आसिफ बलादी साहब, ये कैसा क्या?
तो उसको उसका सिंपल सा ये है कि जो शुरू में ही 1940 की करारदाद की जो बुनियाद थी कि उसमें जो मरकज को जो भी अख्तियारात होंगे वो उसमें शामिल होने वाली जो भी जो जो खुद मुख्तियार रियासतें थी, सिंध तो सदियों से जैसे सारे इसमें जो ये मुल्क है मुख्तलिफ कौमों का जो है वो मजमुआ है, मुख्तलिफ वतनों का मजमुआ है, तो वो जो चार खाते वाली बात है कि उनको रजा मंदी से जो दिए जाए तो वो फेडरेशन उसको ऑपरेट करेगी, बाकी कौमों का तशख्स और उनकी जो हैसियत है तारीखी वो बहाल रहेगी।
तो मैं इसको और बिल्कुल वाजह तौर पर पूछना चाहता हूँ, क्या एक खुद मुख्तार सूबे की हैसियत से आप उसको वो मुल्क समझेंगे कि जिसकी अपनी खारजा पॉलिसी हो, वो जिस मुल्क से चाहे मुआहदे कर सकता है, जिस मुल्क से चाहे पॉलिसी चला सकता है, आपकी अपनी करेंसी हो, अपना पासपोर्ट हो? मैं इस तशख्स को जरा समझना चाह रहा हूँ कितना
वो ये है कि ये तो आवाम के ऊपर है कि वो किस तरीके से जब ये जब वो नौबत आएगी। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जमहूरियत ही वो जो सांस लेने में खुद मुश्किल महसूस कर रही है, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसे स्कॉटलैंड के लोगों को जो है एक हक दिया गया एक जमहूरी जो है तरीके से कि आप रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ये तो एक आइडियल बात है, लेकिन मैं ये सिंपली ये कहूँगा कि ये जो चीज़ है ये पॉसिबल है अगर कौमों के तशख्ख़ुज़ को जो है तस्लीम किया जाए कि ये मुल्क जो है मुख्तलिफ कौमों के वो जो रजामंदी का एक विफाक है, जो इतिहाद है और उनकी हैसियत जो है तशख्ख़ुज़ का मतलब है जो अख्तियारात होते हैं सिंध के ऊपर जो है हक हुक्मरानी के जो अख्तियारात हैं वो कौमी हवाले से ज्यादा अख्तियार जो हैं वो सिंध को अपने मिलने चाहिए।
आसिफ बिलाजी साहब, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदगी करती है, बड़े नामवर सिंधी इसमें मौजूद हैं, तो क्या वो कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रही है, आपका क्या ख्याल है?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुसूसन सिंध के हवाले से सिंध के वोट की जो अमानत है उसके साथ जो है वो खयानत की है, उसकी अमानत को उसने नहीं निभाया है। और हमारे सामने तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कहा जा रहा है कि गेबी कुतें फलां कुतें, लेकिन हम तो जवाबदार ठहरा रहे हैं सिंध हुकूमत को कि उसको नोटिस लेना चाहिए कि आपकी हुकूमत में ये क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के वोट के साथ उसके जमहूरी जो उसकी अमानत है मेरे ख्याल से कि उससे वो वफा नहीं कर रही है और सिंध के अंदर वो अपनी वो जो पोजिशन है उस जमहूरी हवाले से उसको कमजोर कर रही है।
जी, सिंध कौमी महाज के ये थे आसिफ बलादी। हमने हुकूमत सिंध के मुतअद्दिद लोगों से इसी मौजू पर बात करने की कोशिश की, लेकिन दो हजरात अपनी गुनागू मसरूफियात के सबब हमसे बात करने से कासिर रहे। एक मौजूफ ने बात करने का वादा किया, लेकिन वो वादा ही किया जो वफा हो गया, उनका फ़ोन न मिलना था न मिल के दिया। खैर, मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP से वाबस्ता मिस्टर आई रहमान से बात की, जानना चाहा कि उनके इदारे की मालूम या तहकीक के मुताबिक क्या बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी अगवा हलाकत और फिर लाश फेंको भाग जाओ की पॉलिसी कारफरमा है।
जी, ये बलूचिस्तान के बाद नहीं, बलूचिस्तान के आखिरी जो फेज है उसमें शुरू हो गई थी।
ठीक।
और आजकल जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास वो ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से ही आ रहे हैं। अब ये सिंध में तो अभी ये 4-5 दिन में आप देखिए, पहले कमलेश कुमार की लाश मिली, इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, 24-26 नंबर को अगवा किया गया और 2-3 दिन के बाद उसकी लाश फेंक दी गई। और ये कल 1 दिसंबर को दो लाशें बच्चों की नूरियाबाद में फेंकी गई, एक सर्वेश पीरजादो और एक वाजिद लंगा। अब ये सर्वे चीज़ें खैर 11 सितंबर से हुआ सदर कराची से
जी जी।
लेकिन ये तो अभी फौरन ही हुआ था। और दोनों के दोनों ये तीनों जो थे सिंध ये सिंध मुत्तहिदा महाज के साथ वाबिस्ता थे।
ठीक।
अब हमने ये पहले भी लिखा था हुकूमत को कि ये जो है ये डिसेंट को सप्रेस करने वाली बात है। वो आप उनके ख्याल से इतफाक नहीं करते, अगर आप समझते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं तो आप पकड़िए, मुकदमा चलाइए, लेकिन ये मारना मारकर को डंप करना ये लोगों को दहशत फैलाने वाली बात है।
तो क्या ख्याल है आयर रहमान साहब?
फ्राइटन पीपल इनटू साइलेंस।
ठीक है, तो आयर रहमान साहब, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस बारे में क्या मौकफ है? ये सब कुछ सिंध में क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है?
देखिए, हमारा देखिए हमें को हमें अगर मुजरिम का नाम मालूम हो जाए तो हम फौरन बता देंगे आपको। लेकिन ये गालिब ख्याल यही है कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, उनको देखा भी है लोगों ने और पहचाना भी है। और ये सिर्फ जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है सिंध का, उनको दबाने और उनको ख़त्म करने और फ्लाइटन करने की सारी कार्रवाई है। जो कि ये मुत्तहिदा महाज का जो मौक़िफ़ है सबको मालूम है और दूसरी नेशनल तंजीमें वो भी मालूम है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये इंतहाई गलत काम है और इससे नफरत और बढ़ेगी।
ठीक है, तो
ये लोगों को एलिनेट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपके इदारे ने, आई रहमान साहब, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत या सलामती के इदारों से सिंधी कौम परस्तों की लाशें मिलने के बारे में कोई सवालात किए हैं?
नहीं, हमने 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 किए थे। और ये 2-3 जो नए वाकयात में इसके बारे में तफसीली मेमोरेंडम उनको सुबह भेज रहे हैं کہ تین چار باتوں کا جواب دیا جائے. وہ یہ کہنا کہ ہم نے یہ نہیں کیا یہ جواب نہیں ہے. بہرحال ان کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہے ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تلاش کریں کس نے کیے ہیں اور وہ مجرم کو پکڑ. کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا آج تک ڈسپیرنس کے حوالے سے.
تو آئیے رحمان صاحب, اگر ضرورت پڑی تو اس معاملے کو کیا بین الاقوامی فورم پر اٹھایا جائے گا, لے جایا جائے گا؟
سارے معاملے جو بین الاقوامی فورم میں پہنچے جاتے ہیں اور بین الاقوامی فورم پہ بھی ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی سبمیشن کریں گے تو اس کا ذکر بھی ہوگا.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے وابستہ یہ تھے آئیے رحمان. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آف اسپنر سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کا بائیو میکینک تجزیہ کرانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے رابطہ کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ آئی سی سی سے درخواست کی گئی ہے کہ سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کے بائیو میکینک تجزیے کے لیے تاریخ مقرر کی جائے. سعید اجمل کو اپنے بالنگ ایکشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہ ہونے کے سبب ان دنوں معطلی کا سامنا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ عالمی کپ سے پہلے سعید اجمل کا بالنگ ایکشن کلیئر کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سعید اجمل کو ورلڈ کپ کے ممکنہ 30 کھلاڑیوں میں شامل کر رکھا ہے, تاہم ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا. یہ 30 نام آئی سی سی کو بھیجنے کی آخری تاریخ 7 دسمبر ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان یہ کہہ چکے ہیں کہ سعید اجمل کی ورلڈ کپ میں واپسی کی امید 50% ہے. آسٹریلوی کرکٹر فلپ ہیوز کی آخری رسومات کل میکسویل کے ہائی اسکول کے ہال میں ادا کی جائیں گی. محدود گنجائش کے سبب ہال سے باہر بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور توقع ہے کہ تقریباً 5,000 افراد آخری رسومات میں شرکت کریں گے. کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق سابق اور موجودہ کرکٹرز کے علاوہ اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود ہوں گی. فلپ ہیوز گزشتہ منگل کو شیفیلڈ شیلڈ کے میچ میں باؤنسر گردن پر لگنے سے انتقال کر گئے تھے. دنیا کے بہترین فٹ بالر کا اعلان 12 جنوری کو کیا جائے گا. فیفا نے 23 کھلاڑیوں کی ابتدائی فہرست کو کم کر کے 3 ناموں کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب مقابلہ کرسٹیانو رونالڈو, لیونل میسی اور جرمن گول کیپر مینوئل نوئر کے درمیان ہے. 2002 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی گول کیپر اس ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ ہوا ہے. کرسٹیانو رونالڈو, جنہوں نے گزشتہ سال یہ ایوارڈ جیتا تھا, اس مرتبہ بھی یہ ایوارڈ جیتنے کے لیے فیورٹ ہیں. تاہم یو ایف اے کے صدر پلاٹینی نے گزشتہ دنوں یہ بیان دے دیا کہ اس مرتبہ یہ ایوارڈ رونالڈو کو نہیں بلکہ عالمی کپ جیتنے والی جرمن ٹیم کے کسی کھلاڑی کو ملنا چاہیے, جس پر ریال میڈرڈ نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ایک رپورٹ میں نے پروگرام کے آخر کے لیے روک رکھی ہے. بھارت میں ایک سیاسی لیڈر نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو رام زادوں کی حکومت چاہیے یا حرام زادوں کی. اس کے بعد جو باویلا ہوا ہے کچھ نہ پوچھو. احوال آنے کو ہے لیکن فی الوقت سربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں سماعت فرمائیے. آج یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
بلوچستان کے بعد صوبہ سندھ میں بھی انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق لاپتہ افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملنے کے واقعات میں تیزی آئی ہے. پچھلے ایک ہفتے میں 5 ملی ہیں. پاکستانی فوج کہتی ہے کہ قبائلی علاقوں میں تازہ کارروائیوں میں 36 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں. کراچی کی رسالہ پولیس نے سابق پاپ گلوکار جنید جمشید کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. کینیا کے صدر نے شدت پسند تنظیم الشباب کے تازہ حملے کے بعد اپنے وزیر داخلہ اور پولیس کے سربراہ کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. لبنان کے حکام نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی اہلیہ اور ان کے ایک بیٹے کو شام سے متصل سرحدی علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور فرانس کی پارلیمنٹ میں آج فلسطین کو ریاست تسلیم کیا جائے یا نہیں اس پر ووٹنگ ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے احمد رضا سے سنی، حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وہ موضوع جو اس وقت سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور ٹویٹر پہ بھی خاصا سخت بنا ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس نے عدالتی حکم پر سابق گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید کے خلاف توہین رسالت اور توہین ازواج مطہرات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ماجرے کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے شہر کراچی کے رسالہ پولیس اسٹیشن کے انچارج مدد علی زرداری نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ یہ مقدمہ سنی تحریک کے مرکزی رہنما محمد مبین قادری کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مدعی نے مقدمے کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا اور کراچی کے ضلع جنوبی کے سیشن جج احمد صبح نے درخواست گزاروں کو یہ بیانات سننے کے بعد جنید جمشید کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔
جنید جمشید کے خلاف جو ہے مقدمہ داخل ہوا ہے 234/298/295C ان کے جو ہے بیان لے کے ڈی جی سے، یہ کورٹ کی طرف سے ہے ڈی جی صاحب۔
اس مقدمے کے مدعی محمد مبین قادری پاکستان کی مذہبی جماعت سنی تحریک کی مرکزی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ باوجود جنید جمشید کی معافی کے ان کو یہ مقدمہ درج کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
ہاں، اس میں ہم نے علماء کرام سے رجوع کیا تو علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ معافی جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اثر سے متعلق ہے، تو لہٰذا اس کا طریقہ کار جو ہے شرعی طور کے اوپر ایک قانون ہے، اس کے تحت اس کو جو ہے معافی ملے، مطلب ہم معاف نہیں کر سکتے۔ میں نے جیسے مقدمہ کیا یا اس نے دل آزاری کے اوپر معافی مانگ لیتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر سزا ہے وہ سزا مقرر کی جائے اور پھر اس کے بعد جو پوری اس کے جو شرعی احکامات ہیں وہ اس لاگو، ایف آئی آر کٹنے کے بعد اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے جو وہ ان کا شعبہ ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور پورا کرنے کے بعد قرار واقعی جو ہے اس کو سزا دی جائے۔
اس معاملے پر جنید جمشید کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ان سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ اطلاعات ہیں کہ اس وقت وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کی گئی باتوں کو غلط تسلیم کرتے ہوئے اپنے بیان پر معافی مانگ لی تھی۔
کچھ عرصہ پہلے ایک بیان میں اپنی نادانیوں، کم علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے ام المومنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی نامناسب باتیں کہہ گیا جو ان حضرات کی شان کے انتہائی خلاف تھیں۔ میری غلطی ہے اور وہ غلطی میری جہالت کی وجہ سے ہے، میری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے۔
چند روز قبل سوشل میڈیا پر جنید جمشید کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ پیغمبر اسلام کی اہلیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور چند نوجوان اسے سن رہے تھے۔ اس ویڈیو کے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر آنے کے کچھ ہی دیر بعد ملک کے مشہور مبلغ مولانا طارق جمیل نے جنید جمشید کے بیان کو ان کا ذاتی بیان قرار دیا اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں جنید جمشید نے خود اپنی ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنے طرز بیان پر معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ ایسا نادانی، کم علمی اور نادانستگی میں ہوا۔ جنید جمشید ماضی میں پاکستان کے مقبول ترین پاپ گروپوں میں شامل گروپ وائٹل سائنس کے مرکزی گلوکار تھے اور 1980 اور 1990 کی دہائی میں ان کے گانے ملک میں بہت مقبول ہوئے تھے۔ تاہم چند برس قبل انہوں نے گلوکاری ترک کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب وہ ٹی وی پر نعت خوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
کراچی میں آج کل دفاعی ساز و سامان کی نمائش لگی ہوئی ہے جس میں دنیا بھر سے 40 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ آئیڈیاز کے نام سے 16 سال پہلے شروع ہونے والے اس سلسلے کی یہ 8ویں نمائش ہے۔ پاکستان میں دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے بیشتر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں سے ایک بہت بڑا ادارہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس ہے۔ ہمارے ساتھی عامر احمد خان نے آج یہ نمائش دیکھی اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے چیئرمین ایئر مارشل جاوید احمد سے بات کی، پوچھا کہ 16 سال پہلے لگنے والی نمائش اور آج کی نمائش میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟
دیکھیں، اس نمائش میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ جس طرح دنیا نے ترقی کی ہے، اسی طرح آئیڈیاز نے بھی ان سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ ٹیکنالوجیز بدل چکی ہیں، فورن پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے، انٹرنیشنل پارٹیسپیشن ہونے کی وجہ سے اسے ایک انٹرنیشنل فلیور اور وہ رنگ اس میں آ گیا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی. یہ اسپیکٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ باقی دنیا کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر کتنا اعتماد ہے، اور اس حساب سے بہت سارے ممالک اس بار آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکی نے پورا ہال بک کرایا ہے، چائنیز پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے، ہمارے اپنے الحمدللہ پروڈکٹس جو ہیں بہت امپروو ہو گئے ہیں. تو یہ آئیڈیاز اس حساب سے بہت مختلف ہے، اور میرے خیال میں آئیڈیاز کی جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، وہ بالکل صحیح ہے.
ڈائریکشن اور سمت کی بات کی ایئر مارشل آپ نے، تو کوئی بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے اس میں ایک مخصوص ہدف ہوتا ہے. کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا اس ایگزیبیشن سے؟
دیکھیں، ہمارا ہدف ہمیشہ رہا ہے کہ پہلے، سب سے پہلے، پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا، اور اس کے لیے جو بھی ہم نے چیزیں یہاں ڈیولپ کی ہیں وہ پاکستان کی انڈیجنس ہیں، اور یہ اس وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہیں کہ ہمیں بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز تک ہماری رسائی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی انڈیجنس صلاحیت پہ کانفیڈنس رکھا
جی.
اور اس وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں بنی ہوئی ہیں پاکستان کی ہیں. جو لیٹلی جن چیزوں میں آپ داخل ہوئے ہیں وہ ہیں ایکسپورٹس. پاکستان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ممالک جو ہمارے دوست ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، انہوں نے پروڈکٹس میں انٹرسٹ شو کیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلیگیشنز جو ہیں ابھی بڑھ رہی ہیں، اور جو بزنس ہو رہا ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے.
اچھا، تو بزنس کی تھوڑی سی بات کریں، آج دوسرا دن ہے، تو کیا کھویا کیا پایا؟
دیکھیں، جو میں جہاں بھی گیا ہوں، اور میں اپنے اسٹال کے حساب سے بات کرتا ہوں، بہت ساری فورن ڈیلیگیشنز، دوست ممالک کے ایئر فورسز، اور وہ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے JF-17 اور مشاق کو بڑے غور سے نہ دیکھا ہو.
اچھا،
اب اس غور کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ٹینجیبل بزنس ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چلتا رہے گا، اور میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہمیں کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور حاصل ہوگی. مشاق طیارہ تو پہلے ہی ایکسپورٹ ہو چکا ہے دنیا کے کافی ممالک، جن میں سعودی عربیہ شامل ہے، ایران، ساؤتھ افریقہ، عمان اس کو آلریڈی اڑا رہے ہیں. عراق کے ساتھ ہم ڈیل سائن کر چکے ہیں جہازوں کی، اور ابھی بھی ہماری ایکٹیو نیگوسیشنز بہت سارے ممالک سے جاری ہیں.
پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے ایئر مارشل، کاؤنٹر انسرجنسی اکوپمنٹ کے اوپر بھی کافی توجہ کی توقع ہے، تو کیا آپ اس طرح کی آفرز بھی ہیں آپ کے پاس؟
جی دیکھیں، جس طرح ساری ڈیفینس انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ بیسڈ ہوتی ہے تھریٹ بیسڈ، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نیچر آف تھریٹ بدل گیا ہے، اور پہلے کنونشنل سے ایسیمیٹرک تھریٹس بہت آ گئے ہیں، اور کاؤنٹر انسرجنسی اور وار اگینسٹ ٹیرر میں جتنے بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ان میں سے بہت سارا سامان انڈیجنس ہے. آپریشن ضرب عزب میں بھی پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیت استعمال ہو رہی ہے.
اچھا،
یہی جو ہے ڈیولپمنٹ میں رجحان آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ مختلف اسٹالس پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں بہت سارے یو اے ویز جو ہیں انڈیجنس ہی بننا شروع ہو گئے ہیں. آئی ایس آر جیسے ہم کہتے ہیں، انٹیلیجنس سرویلنس ریکانسنس، اس کے بہت پلیٹفارمز ہیں، پروٹیکٹیو ڈیوائسیز بہت بن چکے ہیں. سو پرسنل سیکیورٹی سے لے کے دفاع آپ کی انسٹالیشنز کا، اس سے لے کے آپ کے ملک کا دفاع، یہ ساری کیبلٹیز تھریٹس کو دیکھتے ہوئے ڈیولپ ہوئی ہیں.
اور اس ایگزیبیشن میں وہ آفر پر ہیں یہ ساری چیزیں؟
جی ہاں بالکل ہیں.
ڈرونز میں بڑی ظاہر ہے کہ یہ ایک ہاؤس ہولڈ لفظ بن گیا ہے پاکستان کے اندر، اس ٹیکنالوجی میں بھی آپ نے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
دیکھیے، پاکستان ایئرونوٹیکل کمپلیکس آلریڈی کچھ باہر کے ممالک سے مل کے ڈرونز بنا رہا ہے جو پاک فضائیہ کے استعمال میں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے باقی اسٹالس پہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ورائٹیز ڈرونز کی ابھی انڈر پروڈکشن ہیں، جن پہ ڈفرینٹ سینسرز لگے ہوئے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات اور تھریٹ کیا ہیں، اس کے حساب سے آپ سینسرز ان پہ بدلتے رہتے ہیں.
لیکن ابھی اسٹرائک کیپیبلٹی نہیں ہے آپ کے ڈرونز میں؟
اسٹرائک کیپیبلٹی پہ بہت کام ہو چکا ہے. اسٹرائک کیپیبلٹی کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. آج کل وہ تمام ٹیکنالوجیز پاکستان میں موجود ہیں جنہیں آپ یو اے ویز پہ لگا سکتے ہیں.
کتنی دور ہیں ہم اس کیپیبلٹی کو اکوائر کرنے سے؟
دیکھیں، میں صرف پی ایس سی کے حساب سے جواب دوں گا. ہم نے ابھی ویپنائز والے پلیٹ فارم سے کام نہیں کیا، لیکن پاکستان کے اور بہت سارے ادارے اس کے کافی قریب.
پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے چیئرمین ایئر مارشل جاوید احمد، جو ہمارے ساتھی عامر احمد خان سے بات کر رہے تھے. اطلاع ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں کی بمباری اور خیبر ایجنسی اور اگزئی ایجنسی میں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں 36 شدت پسند ہلاک کیے گئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
مقامی ذرائع نے بتایا کہ فوجی آپریشن ضرب عزم میں سیکیورٹی فورسز نے آج صبح سویرے شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی. جیٹ طیاروں نے دتخیل میں کجم دخیل کے مقام پر دو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اس کارروائی میں مقامی ذرائع کے مطابق 8 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والے افراد میں غیر ملکی بھی شامل ہیں. تاہم سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا کہنا ہے کہ دتخیل میں کی جانے والی کارروائی میں 17 شدت پسند مارے گئے ہیں. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دتخیل کے اس علاقے میں عام لوگ موجود نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر شدت پسند ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزب اس سال جون میں شروع کیا گیا جس میں حکام کے مطابق اب تک 1200 سے زیادہ شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں. ہلاک ہونے والے شدت پسندوں میں اب تک کوئی زیادہ اہم نام سامنے نہیں آئے. خیبر ایجنسی میں آج وادی تیرہ کے دور دراز علاقے اکاخیل میں شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا جس پر سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی. اس کارروائی میں 4 شدت پسند ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں. سرکاری ذرائع سے ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد 7 تک ہے. خیبر ایجنسی میں 17 اکتوبر سے فوجی آپریشن خیبر 1 شروع کیا گیا جہاں اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے. اکاخیل کا یہ علاقہ اورگزئی ایجنسی کی سرحد کے قریب واقع ہے. ادھر اورگزئی ایجنسی میں ذرائع کے مطابق شدت پسندوں نے شیرین درہ اور خزینہ کے مقام پر سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کیے. اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی اور اس جھڑپ میں 15 شدت پسند ہلاک جبکہ 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یہ علاقے خیبر ایجنسی کی سرحد کے قریب واقع ہیں. مقامی ذرائع نے بتایا کہ شدت پسندوں نے چوکیوں پر حملہ رات 2 سے 2:30 بجے کے درمیان کیا. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. یہ انتخابات جموں کی 9 اور کشمیر کی 9 نشستوں کے لیے ہو رہے ہیں. ان میں خاص نام سجاد غنی لون کا ہے جنہوں نے علیحدگی پسند خیالات ترک کر کے ہندو نواز سیاست کو اپنایا ہے. ان کے آبائی قصبے ہندوارہ میں سب سے زیادہ یعنی 80% پولنگ ہوئی. تفصیل کے ساتھ ہندوارہ سے ریاض مسرور.
جموں کی 9 اور کشمیر کی 9 نشستوں کے لیے انتخابات لڑنے والے جن پونے 200 امیدواروں کی سیاسی تقدیر آج ووٹنگ مشینوں میں قید ہو گئی. ان میں سب سے اہم سجاد غنی لون ہیں. 46 سالہ سجاد لون ماضی میں حریت کانفرنس کے کلیدی رکن رہے ہیں لیکن اب وہ ہند نواز سیاسی خیمے میں ہیں. ان کے آبائی قصبہ میں آج صبح سے ہی پرجوش ماحول تھا. کڑاکے کی سردی اور علیحدگی پسندوں کی طرف سے ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل کے باوجود مرد، خواتین اور نوجوان بھاری تعداد میں الصب پولنگ مراکز پر موجود تھے. سجاد لون یا ان کے حریفوں کی سیاست جو بھی ہو، لیکن لوگوں نے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مقامی مسائل تک ہی محدود رکھا.
ہم تو اپنے کاموں کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے. ہمارا جو یہاں منسٹر بنا ہے تو اس کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں. وہ ہمارا یہاں کام کرتا ہے، کسی کو نوکری لگاتا ہے، کسی کو یہ دیتا ہے، روڈ بناتا ہے، کوئی کنواں بناتا ہے، اسی لیے ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس کے لیے.
ان انتخابات کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بھاری تعداد نے پہلی بار ووٹ ڈالا ہے. انہیں پورا یقین ہے کہ اس بار تبدیلی ضرور آئے گی.
پہلا یہ سوال ہے کہ میرا ووٹ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالیں گے جو یہاں چینج کریں گے. پولیٹکس میں ہر ہمیشہ ہونی چاہیے چینج. اس سے مزہ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی منسٹر کو قدر آتی ہے.
کیا بدلے گا، یہی ہمارا خیال ہے کہ ایسا کوئی لیڈر بننا چاہیے جو ہمارے اس ہندوارے کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچے، ایجوکیشن کے بارے میں سوچے، بے روزگاری ختم کرے. اس لیے ہمیں مشکل نہیں ہوتا ہے کہ ہم ووٹ ڈالنے آتے ہیں. ہماری مجبوری نہیں ہے لیکن ضروری ہے، ہر کسی سٹیزن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے.
100% یقین ہے اس سال، کیونکہ ہم چاہتے ہیں بدلاؤ، چاہتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے بدلاؤ کا. ہم چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہونا چاہیے، پچھلے 20 سال سے یہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
واضح رہے علیحدگی پسند رہنماؤں کی نقل و حرکت پر حکومت نے انتخابات سے بہت پہلے سے پابندی عائد کر دی ہے اور بیشتر کو جیل بھیج دیا ہے. الیکشن مخالف مظاہروں کے خدشات کو دیکھتے ہوئے 1000 سے زائد نوجوانوں اور حریت کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات ایک فوجی آپریشن ہے. واضح رہے مئی میں بھارتی پارلیمنٹ کے لیے ہوئے انتخابات میں پولنگ کی شرح بہت کم رہی تھی. مبصرین کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی شدید مہم نے لوگوں کو ووٹنگ کے لیے اکسایا اور مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے سیاسی جماعتوں نے بی جے پی کو مسلمانوں کے لیے ایک خطرے کے بطور پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آمادہ ہوئے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت بھی وزیرستان خیبر اور اگزی ایجنسی میں کارروائی سے لیڈ کر رہی ہے، جہاں 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جنید جمشید اس وقت توہین رسالت کے مقدمے کے ساتھ خبر میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور ابو بکر البغدادی کی اہلیہ اور بیٹا لبنان میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں تو رپورٹ سربین میں بھی آنے والی ہے، لیکن مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ اب تک آیا نہیں ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ نظر رکھیے گا، میں نے بڑی سخت نظر رکھی ہوئی، ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی جو میرے لیے خاص طور پر قابل ذکر ہو۔ بہرحال اگر کوئی چیز آئی تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ ہاں، بھارت کی حزب اختلاف کی جماعتیں ایک انتخابی جلسے میں انتہائی نازیبہ زبان استعمال کرنے پر وفاقی وزیر سادھوی نرنجن جیوتی کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ تم لوگوں کو رامزادوں کی حکومت چاہیے یا حرامزادوں کی؟ اب یہ ناجائز اولاد والی بات جو ہے گلے میں آ گئی ہے۔ رپورٹ انے کو ہے۔
قریا قریا، گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار
کہ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب وہ رپورٹ والا شاہکار کہ جس کا یقیناً تھا آپ کو بے شمار انتظار۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتیں ایک انتخابی جلسے میں انتہائی نازیبہ زبان استعمال کرنے پر وفاقی وزیر سادھوی نرنجن جیوتی کے استعفی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دہلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سادھوی نرنجن جیوتی نے ووٹروں سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ انہیں رام زادوں کی حکومت چاہیے یا زادوں کی، مطلب یہ ناجائز اولاد کی۔ سادھوی نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
دلی میں جلدی ہی ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور سادھوی نرنجن جیوتی ان 6 رہنماؤں میں شامل ہیں جنہیں انتخابی مہم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پیر کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
غریبوں کو لوٹا ہے، غریبوں کو چوسا ہے، مودی جی کہہ رہے ہیں نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ دلی میں رام جادو کی سرکار بنے گی، سرکار بنے گی، آپ کو سیم فیصلہ کرنا۔
بعد میں اپنے بیان کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیان ان لوگوں کے لیے تھا جو رام میں یقین نہیں رکھتے، ملک کے اتحاد میں یقین نہیں رکھتے، اور اسے فرقہ پرستی کے تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ کیا اس ملک میں رام کے بارے میں بات کرنا جرم ہے؟
دیش کے ساتھ بےمانی کرنے والوں کو کیا کریں؟ جنتا کی گاڑی کمائی کو لوٹ کر کے ودیشوں کے بینکوں میں جمع کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ رام رام کو ماننے والوں کی سرکار چاہیے، دیش کو ماننے والے سرکار چاہیے۔ اور ایک بات اور کہہ سکتی ہوں، اس دیش میں چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو، وہ ساری کی ساری رام کی سنتان ہے۔ جو نہیں مانتے ہیں وہ دیش کو بھی نہیں مانیں گے۔
لیکن پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے استعفے اور ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خوب ہنگامہ کیا۔
آج آپ نے 72% لوگوں کو راجا کہہ کے پکارا ہے۔
دے آر اونلی شاؤٹنگ، دے آر ناٹ ریلنگ۔ واٹ کین آئی ڈو؟
وہ شرمناک ہے،
شرمناک ہے۔ منتری کے آچرن پر اگر چرچا کرنا چاہتے ہیں تو نوٹس دے، نوٹس دینے کے بعد چرچا کرنے کو تیار ہے۔
اس معاملے کی اچھ استریہ جانچ بھی ہونی چاہیے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ اور ان کے
آخرکار سادھوی نے ایوان میں معافی مانگ لی۔
میرا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ ہے، لیکن جو بات میرے مجھ سے نکلی ہے میں دل سے اس کو کھیت پرکٹ کرتی ہوں، سویکار کرتی ہوں۔
لیکن حزب اختلاف کے رہنما اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں کہ مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتارام یچوری نے کہا کہ افسوس ظاہر کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔
So you file an FIR there, and till then she is not a member of this cabinet, sir.
لیکن وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کہا کہ جہاں تک پارلیمان کا سوال ہے سادھوی اظہار افسوس کر چکی ہیں، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کوئی جرم کیا گیا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ایوان کے باہر قانون کا نفاذ کرنے والی ایجنسیاں کریں گی، اس ایوان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سادھوی جیوتی اتر پردیش کے فتح پور حلقے سے پہلی مرتبہ لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئی ہیں۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ جب تک سادھوی کو وزارتی کونسل سے برخاست نہیں کیا جاتا، پارلیمان کی کارروائی نہیں چلنے دی جائے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اب سہیل حلیم کی رپورٹ کے بعد مزید میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بھارت نے پاکستان کے 4 قیدی واہگہ کے راستے رہا کیے ہیں۔ قیدیوں میں 3 سویلین اور 1 ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ کئی ماہ بند رہنے کے بعد گزشتہ ہفتے شروع ہوا تھا۔ لاہور سے تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
پاکستان نے گزشتہ ہفتے بھارت کے 40 قیدی رہا کیے تھے، جن میں 35 ماہی گیر اور 5 عام شہری شامل تھے، جس کے بعد اب بھارت کی جانب سے جوابی خیر سگالی کے طور پر پاکستان کے 4 قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ قیدیوں کا یہ تبادلہ کاٹھمنڈو میں ہونے والی حالیہ سارک سربراہ کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے مابین ہونے والے مصافحے کے بعد عمل میں آیا ہے۔ اس سے پہلے مئی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہونے سے پہلے بھی نواز شریف نے 151 بھارتی قیدیوں اور پاکستان کے قبضے میں موجود ان کی کشتیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ تاہم اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں تعطل اور سیاسی تناؤ میں اضافے کے بعد مزید قیدیوں کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی۔ ہفتے کے روز بھارتی قیدیوں کی رہائی کے موقع پر دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کے معاملے کو انسانی سطح پر دیکھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ بھارت کی جانب سے بھی اسی رویے کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مبصرین کئی ماہ کے بعد قیدیوں کی رہائی کو خطے کے امن کے لیے خوشائن قرار دے رہے ہیں۔ ان قیدیوں میں بڑی تعداد غلطی سے سرحد پار کر جانے والے افراد، خاص کر ماہی گیروں کی ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں میں اعتماد کی کمی کے باعث بعض اوقات ان قیدیوں کو برسوں ایک دوسرے کے ملکوں کی جیلوں میں کاٹنے پڑتے ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
لبنانی حکام نے کہا ہے کہ شام کی سرحد کے قریب دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی کے اہلیہ اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ، مہپارہ صفدر کی زبانی۔
بتایا گیا ہے کہ انہیں 10 روز قبل لبنان میں داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ السفیر اخبار نے خبر دی ہے کہ بغدادی کی اہلیہ سے لبنان کی وزارت دفاع میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ شام اور عراق میں داعش نامی جنگجوؤں کے قبضے کے بعد جون میں البغدادی کو خلافت کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ داعش نے ان خبروں کی تردید کی تھی کہ بغدادی شمالی عراق کے شہر موصل میں امریکی فضائی حملوں میں ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔ اخبار نے اس گرفتاری کو اہم قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ غیر ملکی انٹیلیجنس سروسز کے تعاون سے ان دونوں کو شام سے لبنان میں داخل ہونے پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب یہ جعلی دستاویزات پر سفر کر رہے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ۔ ایک دھرنا اسلام آباد کے ڈی چوک میں رہا، ایک دھرنا اسلام آباد کے پریس کلب میں ہے۔ ان میں سے دوسرا دھرنا کورا ڈرامہ ہے، جو تحریر، تخلیق و پیشکش ہے معروف مزاح نگار انور مقصود کی۔ جب وہ اپنا دھرنا اسلام آباد لائے تو ہماری ساتھی نخبت ملک نے انہیں تھاما، پوچھا آپ کو دھرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی
نہیں، میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا، میں نے کہا بیٹھتے ہیں، اور دھرنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ بیٹھ گیا میں، مگر میرا دھرنا جو ہے وہ مختلف ہے۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، کیونکہ جہاں ڈیمانڈس شروع ہوتی ہیں وہیں تباہی آتی ہے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اور جو دھرنے والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، جو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، وہ نہیں مل رہا ہے۔ 67 ایئرس کسی ملک کے لیے بہت ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی 47 سے آگے نہیں نکلے، اور قصور ہم لوگوں کا اپنا ہی ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔
تو اب آپ دھرنا بھی دینے جا رہے ہیں، ایسے میں آپ ملک کے سیاستدانوں، خصوصاً شیخ رشید یا عمران خان اور طاہر القادری کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
قادری صاحب کو تو میں کم جانتا ہوں، شیخ رشید اور عمران کو جانتا ہوں۔ ان کے پاس آلریڈی اتنے پیغام آ رہے ہیں، خواتین کے تھے، میرے پیغام کا کیا اثر ہوگا؟
آپ نے فرمایا کہ عمران خان نے جو دھرنوں کی ایک ریت ڈالی ہے اس کے باعث آئندہ ملک میں الیکشنز شفاف ہوں گے۔
مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہمت نہیں ہوگی کسی کی، یہی وجہ ہے کہ کوئی الیکشن کمیشنر بننے کو تیاری نہیں ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اس سے بڑی جاب اس ملک میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جاب ہے وہ الیکشن کا کمشنر کی، کوئی تیار نہیں ہے۔ اب جیسے کہ باہر وہ جو فلمیں آتی ہیں ڈائی ہارڈ وغیرہ یا فور ٹو، اس ٹائپ کا آدمی کوئی الیکشن کمشنر بنے تو شاید یہاں ٹھیک ہو جائے۔
مزاح پیدا کرنے کے لوازمات کیا ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟
آپ اگر تین دفعہ جوائنٹ سیشن دیکھ لیں اسمبلی کا تو مزاح تو پیدا ہو گیا، وہی ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ممبر الیکٹ ہو کے اسمبلیز میں جاتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ تو اس سے اچھا مزہ تو دنیا میں کہیں۔
آج کل جو کچھ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں کئی ایک پروگرامز میں آپ کو بھی ڈمی بنا کر پیش کیا گیا، آپ کے خیال میں یہ کامیڈی ہے، طنز ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟
ٹیلی ویژن پہ جو ہے جو چیز لکھنا نہیں چاہیے وہ لکھی جا رہی ہے۔ جو جملے ہم گلیوں اور بازاروں میں سنتے تھے وہ اب اپنی اسکرین پہ سن رہے ہیں۔ یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے۔
طنز نگار آپ کے خیال میں معاشرے میں کوئی اصلاحی کردار انجام دے سکتا ہے؟
یہ تو بیکار چیزیں ہیں لوگوں کو ہنسانا۔ مجھے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا، جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک گھنٹہ آ کے ٹی وی پہ ہنسا دیا لوگوں کو، دو تین مہینے کیا جملہ تھا وہ جملے چل رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔
آپ کی اسکرپٹس اور آپ کی لکھائی کے بارے میں تنقید نگار کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص ایلیٹ طبقے کے لیے لکھتے ہیں آپ۔
میں اخبار نہیں پڑھتا، اخبار سے نہیں ملتی مجھ کو۔ مجھے پھول بیچنے والا لڑکا ہے کہتا انور صاحب کل کا کھیل بہت اچھا، ترکاری والا جو آتا ہے گھر پہ میرے کہتا انور صاحب یہ دوبارہ چلوا دیں کل جو پلے چلایا آپ کا۔ فقیر میرے سب دوست ہیں۔ اب یہ ایلیٹ وغیرہ جو ہیں دیکھتے ضرور ہیں میرے فیس وغیرہ، اور مگر میری فیڈ بیک تو مجھے عام پاکستانی آدمی سے مل جاتی ہے۔
آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ معین اختر اور آپ کی جوڑی کو بہت شہرت ملی، کیسا لگتا ہے اب ان کے بغیر؟ مس کرتے ہیں انہیں؟
مس بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، 33 ایئرز معین کا میرا ساتھ رہا، معین سے اچھا پرفارمر میں نے نہیں دیکھا، چاہے پلے سنجیدہ ہو چاہے مزاحیہ ہو۔ معین کی ٹائمنگ، معین کا جملہ پھینکنے کا انداز ہندوستان پاکستان میں میں نے اور کسی ایکٹر میں نہیں دیکھا، مگر میرے لیے معین زندہ ہے۔
میرے لیے معین زندہ ہے، معین سے اچھا پرفارمر پاکستان اور ہندوستان میں میں نے تو نہیں دیکھا۔ انور مقصود کی بات ہے جنہوں نے کہا مجھے ترکاری والا کہتا ہے سر پلیز کل والا ڈرامہ پھر چلا دیں تو بس مزہ آ جاتا ہے، میرا ایلیٹ ویلیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو لوازمات ہوتے ہیں مزاح کے، تین جوائنٹ سیکشن دیکھ لیں آپ اپنی اسمبلی کے، جو باتیں وہاں پر ہوتی ہیں اس سے بہتر مزاح تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ اور ہاں، ٹی وی پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے گلیوں میں دیواروں پہ لکھی ہوئی عبارتیں دیکھیں، وہ جو دیواروں پر دیکھا کہتے تھے وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ قیامت کی علامات ہیں جن کی نشانیاں بھی کہیں پر نہیں لکھی گئیں۔ اور قادری صاحب کو تو میں جانتا نہیں، اب شیخ رشید اور عمران خان کو بھلا میں کیا پیغام دوں، ان کے پاس تو اتنے بالخصوص خواتین کے اتنے پیغامات ہیں تو میرے پیغام کی کہاں جگہ رہے گی۔ اور پرائم منسٹر کے بعد جو سب سے اہم عہدہ ہے میری نظر میں وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے، اور عوام جو حقوق مانگ رہے ہیں نا وہ 67 سال میں بھی ان کو نہیں ملے، بھلا بتاؤ۔ یہ تھی انور مقصود کی باتیں، ان سے بات کر رہی تھیں ہماری ساتھی نخبت ملک۔ تو صاحب یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر مہپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے نورانی چہرہ اسرار الحق، لندن سے ثقلین امام کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کارلا واندا کیمپ۔ تو میں تو اب اجازت چاہوں گا نا ان سب باتوں کے بعد، لیکن ہاں آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سن لیجیے، احمد رضا کی ہے یہ ذمہ داری۔
بلوچستان کے بعد صوبہ سندھ میں بھی انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق لاپتہ افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملنے کے واقعات میں تیزی آئی ہے، اور پچھلے ایک ہفتے میں 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پاکستانی فوج کہتی ہے قبائلی علاقوں میں تازہ کارروائیوں میں 36 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ کراچی کی رسالہ پولیس نے سابق پاپ گلوکار جنید جمشید کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ کینیا کے صدر نے شدت پسند تنظیم الشباب کے تازہ حملے کے بعد اپنے وزیر داخلہ اور پولیس کے سربراہ کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ یوکرین اور روس نواز باغیوں نے بین الاقوامی مبصرین کے مطابق مشرقی یوکرین کے ایک حصے میں نئی فائر بندی پر اتفاق کیا ہے، اور فرانس کی پارلیمنٹ میں آج فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ووٹنگ ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔